وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، یہ مضمون چل رہا ہے دو جمعوں سے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس اللہ پاک نے ابلیس کو بھیجا اور وہ ایک بوڑھے کی شکل میں آیا، ہاتھ میں اس کے چھڑی تھی، حاضر خدمت ہوا، آپ نے تعارف پوچھا کہ تو کون ہے، اس نے اپنا تعارف بتایا کہ ابلیس کہتے ہیں، پوچھا کہ کیوں آیا ہے تو اس نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ خدمت میں حاضر ہو کر جو آپ پوچھیں جواب دوں، اس پر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے سوالات کیے، دشمن اور دوست کے متعلق معلوم کیا تو 15 اس نے دشمن گنائے اور دوست بھی اس نے 10 گنائے، تو پہلا ہی جو سلسلہ ہے اسی سے متعلق دو جمعوں میں مضمون آپ نے سنا، ایک دفعہ پھر شروع سے سن لیجئے تو بات ذہن میں پوری طرح آ جائے گی. حضرت وحب بن منبہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو حکم دیا کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور جو کچھ وہ پوچھے جواب دو. چنانچہ شیطان ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں ہاتھ میں چھڑی تھامے ہوئے حاضر خدمت ہوا. آپ نے پوچھا تو کون ہے؟ کہا ابلیس. پوچھا کیوں آیا ہے؟ جواب دیا کہ اللہ کا حکم ہے کہ خدمت میں حاضر ہو کر جو آپ پوچھیں جواب دوں. ہاں، حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے ملعون، میری امت میں سے تیرے کتنے دشمن ہیں؟ کہا 15 ہیں، اور سب سے پہلے تو آپ ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سب سے بڑا اور سب سے پہلا دشمن گردانا. اسی سے متعلق میں دو جمعوں میں آپ سے عرض کرتا رہا کہ آپ اور ہم اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے رسول پر ایمان لائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اور بھی جو ایمانیات ہیں ان سب پر ایمان لائے. تو ہمارا آپ کا کیا انداز زندگی ہونا چاہیے اور ہماری سوچ کیسی ہو، تو اسی سلسلے میں دو جمعوں میں آپ حضرات نے مضمون سنا کہ ہمیں آپ کو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دوستی کا حق ادا کرنا چاہیے. کائنات میں، مخلوقات میں سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ دوست حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی ہیں ہمارے آپ کے. اللہ تعالی تو خالق اور مالک ہیں، وہ ہمارے ہر طرح سے خیر خواہ اور ہر طرح سے مالک اور خالق ہیں. مخلوق کی بات ہے کہ مخلوق میں اور کائنات میں سب سے زیادہ دوست اور محبوب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، اور اس دوستی کا ہمیں آپ کو کیا حق ادا کرنا چاہیے، اسی میں کوشش کی کہ آپ حضرات بات سمجھ لیں. اور تحدیث نعمت کے طور پر ذکر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والے ہیں. ان دو جمعوں میں جو تذکرہ ہوا تو ذیل میں ان چیزوں کا بھی ذکر آیا کہ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب لدھیانوی شہید نور اللہ مرقدہ وبرد مصدعہ، آپ کا درمیان میں ایک جمعے میں پورے اس وقت میں مغرب سے عصر سے مغرب تک بیان ہوا، تو مولانا کی کچھ جو خاص خاص باتیں تھیں اور مولانا کی خصوصیات کہہ لیجئے، تو اس ذیل میں آپ حضرات کو بھی میں نے توجہ دلائی کہ کیا آپ اور ہم بھی اس طرح سے اللہ رسول کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں. تو کالر کا ذکر آیا تھا، ٹائی کا ذکر آیا تھا، کوٹ پتلون کا ذکر آیا تھا، داڑھی موڑنے کا ذکر آیا تھا. تو تحدیث نعمت کے طور پر ذکر کرتا ہوں کہ بہت سے حضرات نے یہ مضمون سننے کے بعد اپنے کالر گھر جا کر کاٹ دیے، اور بعضوں نے تو یہ کیا کہ اس کو پکڑ کر پھینک کر پھاڑ دیا اور اکھاڑ دیے، اور میں نے جب گلا دیکھا ان کا تو میں نے اندازہ کر لیا کہ دھاگے اوپر آئے ہوئے تھے، انہوں نے اس کو کھینچ کر ہی نکال دیا ہے۔ اور ایک جگہ میرے محبت والے ہیں، اج کے ساتھی بھی ہیں، تو انہوں نے بلایا تھا، وہاں جب میں گیا تو ان کے پوتے نے مضمون سنا تھا، اس نے فوراً کہا کہ حضرت صاحب آ رہے ہیں، تو جلدی سے کہنے لگا فوراً تو کاٹ نہیں سکوں گا، تو اس نے اندر کو چھپا لیے اور کہنے لگا کہ حضرت صاحب نے کہا ہے اب آئندہ کالر نہیں لگنے چاہیے۔ گھر والوں نے سب کاٹ دیے یا پھاڑ دیے، تو یہ جذبہ بڑا اچھا ہے۔ مجھ سے اسی ہفتے میں بعض حضرات نے کہا ہم نے داڑھی رکھنے کا بھی پکا ارادہ کر لیا ہے، زندگی بھر مونڈتے رہے، اب سمجھ میں آ گئی ہے ہمیں آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے دوستی کا حق ادا کرنے کا پورا پورا زور لگانا ہے، ابلیس کو ذلیل اور خوار کرنا ہے، اس سے عداوت کا اظہار کرنا ہے۔ جب وہ ہم سے عداوت میں نہیں چوکتا تو ہم کیوں چوکیں؟ جب وہ ہم پر وار کرتا ہی رہتا ہے اور ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتا تو ہم بھی اسے ذلیل اور خوار کر کے اور ایسے وار کر کے اس کو ذلیل اور خوار کرنے میں اضافہ کرتے رہے کہ وہ اپنا کا منہ چاٹتا رہے اور ہم اللہ رسول کو راضی کر لیں۔ بعضوں نے مجھ سے یہ کہا کہ ہم نے اپنے گھر سے ٹی وی نکال دیا ہے، یہ بہت بڑا جہاد ہے، نفس اتنا عادی ہو جاتا ہے فلمیں دیکھنے کا اور بہانہ بناتا ہے کہ جی کچھ تلاوت بھی سن لیتے ہیں، کچھ اچھی باتیں دیکھ لیتے ہیں، تو آگے چل کر پھر اسی ذیل میں کچھ تھوڑی بہت فلمیں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو جن حضرات نے بھی اپنے گھر سے اس ٹی وی کو نکالا، جو در حقیقت ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ مرض ٹی وی کا ہے، جس طرح سے آدمی کو ٹی بی ہو جائے تو بہت شدید بیمار رہتا ہے، زندگی کا لطف جاتا رہتا ہے، اسی طرح جو بھی اس ٹی وی کے دیکھنے میں منہمک رہتا ہے تو اس کی بھی عافیت ختم ہو جاتی ہے، اگرچہ اس کو احساس نہ ہو۔ مادی لحاظ سے بھی آج کے دور میں تو سائنسداں بھی بہت زیادہ اس کے متعلق واضح طریقے سے بتانے لگے کہ اس کے اثرات کے اندر، اثرات بد میں کینسر کا ہونا بھی داخل ہے، بینائی کی کمزوری بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ دماغ کے اندر ٹیومر ہونا اور کینسر ہونا ایک عام بات ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جو آدمی بھی انہماک کے ساتھ اس کے پردے پر دیکھتا رہتا ہے، اس طرح سے اس کا تھوڑی دیر اگر وہ ہٹاتا ہے تو نہ آنکھیں پوری طرح کھل کر کام کرتی ہیں نہ دماغ، وہ بالکل عجیب سا ہو جاتا ہے۔ بہرحال دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیں، آپ کو، سب کو ساری خرابیاں جتنی بھی ہیں، کالر ہو یا ٹائی ہو، کوٹ ہو یا پتلون ہو، انگریزی بال ہو یا چڈا ہو، یا بے برقع عورتوں کا پھرنا ہو، بے محابہ پھرنا ہو، یا داڑھی موننا ہو، یا نماز نہ پڑھنا ہو، یا دھوکہ دینا ہو، یا جھوٹ بولنا ہو، یا بد نگاہی ہو، یا بد خیالی ہو، یا بد زبانی ہو وغیرہ، ہر طرح کی گناہ اور برائی کے متعلق ہی یہ ساری باتیں عرض ہیں کہ اپنی زندگی کو نہایت پاکیزہ بنانے کی پوری کوشش جاری رکھیں اور اس پر زور سر کرتے رہیں، اللہ پاک یقیناً کرم فرمائیں گے اور کامیابی عطا فرمائیں گے۔ ادھر سے بھی تو کچھ طلب ہو، جب طلب ہوگی اور قدم آگے بڑھائیں گے تو اللہ پاک بہت زیادہ مہربانیاں فرمائیں گے۔ تو سب سے پہلے جو اس نے جس کا ذکر کیا وہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی ہیں، کہا کہ سب سے بڑے دشمن تو آپ ہیں۔ میں مفصل آپ کر چکا ہوں کہ آپ ہی کی تشریف آوری کی برکت سے سارا عالم منور ہو گیا، جگمگ جگمگ ہو گیا اور باطل مٹنے لگا، چھٹنے لگا، تو اس کو ظاہر ہے کہ تکلیف ہونی شروع ہوئی کہ یہ تو میرے لیے پھر مشکل پیش آنے لگی، بڑی مشکل تھے تو سارا ماحول سازگار بنایا تھا اور یہ حق آ گیا تو حق کی وجہ سے باطل بھاگتا ہے۔ جا الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ ہمیں آپ کو بھی اس آیت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے حق کو لا کر باطل کو بھگانا چاہیے، اور حق لانے والے اور باطل کو بھگانے والے بننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں جس نے بلا استحقاق ایمان کی نعمت، اسلام کی نعمت بخشی ہے، عطا فرمائی ہے، اس کو بہت سنبھالیں اور اس کے تقاضوں پر عمل کریں تاکہ اللہ پاک کی مہربانیاں ہوں اور ان کا کرم ہو جائے، بیڑا پار ہو جائے۔ اب بھی اس وقت بھی روئے زمین پر انسان تو بہت ہیں لیکن بھٹکے ہوئے بہت زیادہ ہیں، ہدایت یافتہ بہت کم ہے، اور ہمیں آپ کو اللہ تعالیٰ کا شکر بہت بہت کرنا چاہیے کہ جس نے ایمان اور اسلام اور قرآن کی نعمت عطا فرما کر اپنے نیک اور محبوب بندوں سے، اہل حق سے وابستہ فرمایا. وہ تیرے ہیں جو باطل میں گھسے ہوئے ہیں، بلکہ باطل میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، لیکن وہ سراسر جو ہے خرابی کا سامان ہے، اور ایسے اعمال ہیں ان کے کہ جس کے لیے اللہ پاک کا ارشاد ہے فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، قیامت کے دن ان کے اعمال کا کوئی وزن ہی نہ ہوگا، بے وقت اور بے وزن ہوں گے، یعنی اجر و ثواب کا کوئی کام نہ ہوگا. تو اس لیے ہمیں آپ کو بہت زیادہ قدر کرنی چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر کے شعبے میں یہ بھی داخل ہے کہ ہم اللہ رسول کی تعلیمات پر اسی طرح سے عمل کریں جس طرح سے حکم ہے. بدعات و رسومات سے، خرافات سے بالکل اجتناب کریں، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کریں، صلحہ کا انداز زندگی اختیار کریں، اور اس طرح سے اپنی زندگی پاکیزہ بنائیں، اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی کیسی کیسی مہربانیاں اور عنایتیں ہوتی ہیں. آگے چلتا ہوں. دوسرے امام عادل، عدل و انصاف کی بڑی برکتیں ہیں، ظلم و زیادتی کی بڑی نحوستیں ہیں. حاکم چونکہ با اختیار ہوتے ہیں، اس بنا پر وہ اگر عدل و انصاف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی ان کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے. اگر ظالم ہوتے ہیں تو بہت زیادہ ذلیل اور خوار، ان سے زیادہ کوئی رسوا نہیں. دنیا میں چاہے جیسے بھی رہیں، لیکن اللہ کے یہاں ان کی بڑی ذلت اور رسوائی کا سامان اور انتظام ہے. جو رعایا کو رلاتے ہیں اور رعایا پر ظلم ڈھاتے ہیں، تو امام عادل جو ہیں ان سے بھی اس کی سخت عداوت ہے کہ وہ عدل و انصاف کو پھیلا کر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے پھیلنے کا سامان بنتے ہیں، ذریعہ بنتے ہیں. اس لیے امام عادل سے بھی بہت زیادہ عداوت رکھتا ہے یہ ابلیس. امام عادل تو بہت کم ہوتے ہیں، جہاں کہیں ذرا سا بھی اختیار ملتا ہے آدمی کو تو وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اور پھر کسی کو اتنا بڑا اختیار مل جائے کہ وہ بڑی کرسی پر ہو تو پھر وہ اللہ کو یاد رکھے بہت بڑی بات ہے، اور اپنی عاقبت سنوارنے کا اس کا بہترین سامان اور انتظام ہے. پچھلے جمعے میں جب بالکل شروع میں یہ مضمون آپ نے سنا تو اس وقت میں نے عرض کیا تھا کہ ایسے امام جو عادل ہیں، منصف ہیں، اللہ پاک ان کو قیامت میں عرش کے سایہ میں جگہ عطا فرمائیں گے. سات قسم کے آدمی ہوں گے جن کو عرش کے سایہ میں جگہ ملے گی، جبکہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا، تو ان ساتوں میں سے ایک قسم امام عادل کی بھی ہے. با اختیار ہے اور ذرا بھی خرابی نہیں کرتے. میں نے اس پر آپ کو کافی مفصل مضامین سنائے اور ایک دو عدل کے انصاف کے واقعات بھی سنائے، تو حقیقت یہی ہے کہ عدل و انصاف اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور خود اللہ تعالیٰ ایسا عدل و انصاف فرمائیں گے جب موقع آئے گا تو رتی بھر بھی نہ ادھر نہ ادھر، بلکہ ذرہ بھر بھی نہیں. اللہ پاک ایسا فیصلہ فرمائیں گے جو سراسر عدل و انصاف پر مبنی ہوگا، کسی کا حق نہ ادھر زیادہ ہوگا نہ ادھر کم ہوگا. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندوں میں جو با اختیار ہے، جس کو اللہ پاک ہی نے اختیار دیا ہے، وہ اگر اللہ کو یاد رکھے اور عدل و انصاف پر کام کرتا رہے تو اس کو اللہ پاک بہت محبوب بنا لیتے ہیں، بڑا پیارا ہوتا ہے وہ، اور اللہ تعالیٰ اس کی بہت سنتے ہیں. پہلے گزرے ہوئے لوگوں میں بہت سے حضرات تھے جو راتوں کو سجدہ ریز ہو ہو کر، گڑ گڑا کر رعایا کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے. راتوں کو حلیے بدل کر اپنی رعایا کے احوال معلوم کرنے کے لیے نکلا کرتے تھے. ظاہر ہے کہ اسلام کی 14 صدیاں جو ہیں اس میں بہت عجیب و غریب واقعات بھی ہیں اور بہت عبرتناک بھی ہیں، اور یہ مضمون اللہ پاک نے جو اپنے کلام پاک میں فرمایا ہے یہ بہت واضح ہے، سمجھنے والے کے لیے بہت اور نہ سمجھ کے لیے کچھ بھی نہیں. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. اصل بادشاہ تو اللہ ہے, وہی چاہتے ہیں جس کو سلطنت دیتے ہیں, وہی چاہتے ہیں جس سے لے لیتے ہیں, اور لیتے جب ہیں جبکہ نالائقی کرتا ہے. ورنہ اللہ پاک چھوٹی سے چھوٹی نعمت دے کر بھی نہیں لیا کرتے, اتنی بڑی نعمت دے کر لے یقینا اس میں اس کی گڑبڑ کو دخل ہوتا ہے, اللہ کو ناراض کرتا ہے جب ہی اللہ پاک اس سے لیتے ہیں. وتعز من تشاء وتذل من تشاء, اللہ پاک ہی کے ہاتھ میں عزت ہے اور اسی کے ہاتھ میں ذلت ہے. فرمایا بیدک الخیر, آپ ہی کے ہاتھ میں ساری خیر ہے اور آپ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر طرح قدرت رکھتے ہیں, اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ چاہتے ہیں تو کبھی تخت کے اوپر کبھی تخت کے اوپر پہنچا دیتے ہیں. جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا بڑا خیال فرماتے ہیں, ان پر نظر کرم فرماتے ہیں, اور اس طرح سے اللہ پاک تو رخرو فرماتے ہیں. بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہوتی ہے آدمی اگر اس کو سمجھے اور اللہ سے ڈرتا رہے. پچھلے جمعے کو آپ کو حضرت سلطان شمس الدین التمش رحمت اللہ علیہ کا واقعہ سنایا. بہت اللہ والے تھے اور اولیاء اللہ میں بہت اونچے مرتبے کے تھے, اور ایسی پیاری ہستی اور بزرگ ہستی کے شاگرد اور مرید تھے حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے, کہ جن کی نماز جنازہ کے لیے اللہ پاک نے انہی کو منتخب فرمایا تھا, جن میں اتنی خوبیاں تھیں کہ کبھی عصر سے پہلے کی سنت زندگی بھر فوت نہ ہوئی, تعجد فوت نہ ہوئی. اور اسی طرح سے یا تو غیر عورت پر نظر نہ پڑی یا آسمان پر بغیر وضو کے نظر نہ پڑی, تین شرطیں تھیں. اور حقیقت ہے کہ ان شرائط کا پورا ہونا آسان بھی نہیں. بڑے بڑے آدمی ہوتے ہیں لیکن ایک آدھ نماز قضا ہو ہی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ اللہ پاک نے انہیں پہلے غلاموں کے خاندان میں رکھا, غلاموں کے خاندان میں پیدا ہوئے رہے, غلام رہے, اور اس کے بعد اللہ پاک نے سلطنت عطا فرمائی, عدل و انصاف سے کام لیا. آپ کے دور میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا. آپ کے شیخ الاسلام تھے, یعنی عہدہ تھا ایک, اس پر ایک آدمی مقرر ہوتے تھے. وزیر سفیر جس طرح ہوا کرتے ہیں اسی طرح سے شیخ الاسلام کا بھی ایک عہدہ تھا, اس پر بھی ایک مذہبی آدمی مقرر تھے, وزیر مذہبی امور تھے. ایک بزرگ تھے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمتہ اللہ علیہ کے مریدین میں سے, بہت ہی خاص آدمیوں میں سے. حضرت جلال الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ بادشاہ کے, چونکہ یہ شیخ الاسلام بہت ہی زیادہ مقرب تھے, اتنا بڑا عہدہ ملا ہوا تھا, اور یہ تھے بزرگ اور درویش. بادشاہ ان کی بڑی عزت کرتے تھے اس لیے کہ اللہ پاک نے انہیں بہت مرتبہ اور مقام بخشا تھا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا ہمارے ساتھ چلو, پھر فرمایا کہ اچھا یہیں رکو اور یہیں کام کرو. تو بہرحال آگے چل کر ایک امتحان پیش آیا کہ شیخ الاسلام نے جب ان کی مقبولیت دیکھی تو ایک حسد کی آگ بھڑک گئی. تاریخ میں تو سب مفصل لکھا ہے اور نام تک بھی سب لکھے ہیں. چنانچہ انہوں نے ایک منصوبہ بنایا اور حضرت جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کو متہم کر دیا. ایک ہندو بنیا اس کو تیار کیا, ایک ہندو عورت اس کو تیار کیا, اور کہا کہ میں کچھ پیسے دوں گا, تم میری ہاں میں ہاں ملا کر بادشاہ کے سامنے گواہی دے دینا, میں چاہتا ہوں کہ یہ نظروں سے گر جائے. لیکن بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ وتعز من تشاء وتذل من تشاء, ہمیں آپ کو بھی اپنے متعلق بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے عزت اللہ تعالیٰ ذلت سے بچائے اور ہمیشہ عزت عطا فرمائے اور ہمیں تمام ان کاموں کی توفیق عطا فرمائے کہ جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہوں اور عزت عطا فرمائے. صرف واقعہ سننا یا سنانا مقصد نہیں، سبق آموزی مقصد ہے. چنانچہ بادشاہ سے جا کر شیخ الاسلام نے کہا کہ غضب ہو گیا. کہا کیا؟ کہنے لگے جن کو آپ بہت ہی زیادہ معزز اور محترم سمجھتے ہیں انہوں نے بڑی گڑبڑ کی، اور میرے پاس وہ ہندو عورت بھی روتی آئی تھی اور وہ بنیا بھی روتا ہوا آیا تھا کہ اس نے بھی دیکھا ہے یہ منظر، اور اس طرح سے انہوں نے اس کی عزت پر ہاتھ ڈال دیا. چنانچہ عورت جو تھی واویلا کرتی ہوئی ان کے ساتھ وہاں تک بھی پہنچی تو کہا کہ اچھا تاریخ مقرر کرتا ہوں میں، اور اس کے بعد اس کا فیصلہ سب بزرگوں کے سامنے رکھا جائے گا، معاملہ مقدمہ وہ جو فیصلہ دیں گے. چنانچہ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے بزرگ جمع کیے گئے. حضرت بہاؤدین زکریا ملتانی رحمتہ اللہ علیہ، حضرت شمس الدین التمش رحمتہ اللہ علیہ نے خیال کیا کہ حضرت کو کہاں سے احمد دوں، ملتان سے دہلی آئے، لہذا آپ نے مناسب نہیں سمجھا کہ ان کو اطلاع کریں. ادھر ہی کے آس پاس کے بڑے بڑے بزرگ اور علماء جمع کیے کہ ایک بہت بڑا مقدمہ ہے، اس کا فیصلہ آپ حضرات کو کرنا ہے. وقت مقرر کر دیا، دن مقرر کر دیا، تاریخ مقرر کر دی، تمام حضرات پہنچنے لگے اور مسجد میں انتظام اور اہتمام تھا اس تمام بات کا. شیخ الاسلام سے بھی کہہ دیا تھا کہ آپ بھی حاضر رہیں گے، اور وہ عورت بھی اور وہ بنیا بھی حاضر رہیں گے، جب ضرورت پیش آئے گی ان سے گواہی لی جائے گی سب کے سامنے. چنانچہ لوگ آتے رہے اور باقاعدہ بہت عزت کے ساتھ مسجد میں اندر لائے جاتے رہے اور بٹھاتے رہے. اس طرح سے سلسلہ جاری رہا. کچھ وقت گزرنے کے بعد حضرت جلال الدین تبریزی رحمتہ اللہ علیہ نہایت ہی خاموشی سے آئے اور اپنی جوتیاں باہر ایک طرف اتاری مسجد کے، اور آہستگی سے مسجد میں داخل ہوئے سنت کے مطابق، اور ایک طرف کو آ کر خاموشی سے بیٹھ گئے. اور بھی علماء فضلاء حضرات صوفیہ کرام بزرگان دین سارے پہنچ گئے. ابھی انتظار تھا کہ سب آ جائیں تو کاروائی مکمل ہو. کیا دیکھتے ہیں ایک کا ایک کی کہ حضرت بہاؤدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ تشریف لے آئے. تشریف بھی لائے اور آتے ہی حضرت جلال الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ کی جوتیاں اٹھائیں. اتنے بڑے بزرگ اپنے وقت کے، جوتیاں اٹھائیں اور بغل میں دبائیں اور آگے آ گئے. بادشاہ نے بھی دیکھا، سب نے دیکھا، سب کے سب دنگ ہو گئے، کھڑے ہو گئے. حضرت آپ نے کہاں زحمت فرمائی، اور آپ جو تھے وہ ملتے ہوئے آگے آ گئے اور آگے آ کے بیٹھ گئے. سب نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ حضرت جلال الدین تبریزی رحمتہ اللہ علیہ تو بہت خاموشی کے ساتھ آ کر ایک طرف کو بیٹھ گئے تھے اور جوتیاں ایک طرف کو اتار دی تھی. حضرت بہاؤدین زکریا ملتانی رحمتہ اللہ علیہ کو کیا پتا کہ یہ جوتیاں کس کی اور یہ جوتیاں کس کی. آئے اور آ کے جوتیاں اٹھائیں اور بغل میں دبائیں اور سیدھے اندر آ گئے. بادشاہ نے بھی، حاضرین نے بھی، شیخ الاسلام نے بھی، سب نے یہ منظر دیکھا. اور اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ ذرا ان کو بلا لو. شیخ الاسلام سے کہا کہ عورت کو بھی بلا لو، بنیے کو بھی بلا لو. تو شیخ الاسلام کا رنگ فق پڑ گیا، زبان گنگ ہو گئی. بڑی مشکل سے عورت کو بلایا تو عورت کانپتی ہوئی آئی، تنکے کی طرح سے کانپ رہی تھی اور رو رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ مجھے معاف کر دیں، میری بہت بڑی غلطی ہے، میں دھوکے میں آ گئی. یہ اللہ والے ہیں، یہ بزرگ ہیں، انہوں نے مجھے تو دیکھا بھی نہیں. دنیا کو بلایا وہ بھی کانپتا ہوا آیا کہ جان بخشی ہو جائے، مجھے تو پیسے کا لالچ دیا اور مجھ سے کہا، میں نے تو ان کو دیکھا بھی نہیں کیا ہوا کیا نہیں، کچھ بھی نہیں. بہرحال بادشاہ نے فرمایا کہ فیصلہ تو اسی وقت ہو گیا تھا جب حضرت بہاءالدین زکریا ملتانی رحمتہ اللہ علیہ کا نام لیا القاب و آداب کے ساتھ، کہ جب حضرت تشریف لائے تھے اور آپ کے آتے ہی آپ نے جو کام انجام دیا کہ جوتیاں اٹھا لی اس آدمی کی جس پر تہمت لگائی گئی، یہ خود جو ہے اتنا بڑا فیصلہ تھا کہ بات صاف ہو چکی کہ یہ اللہ والے اتنے زبردست اونچے مرتبے کے ہیں، ان پر خالص تہمت لگائی گئی. اللہ تعالیٰ نے سرخ رو فرمایا انہیں، وتعز من تشاء اور وتذل من تشاء. ادھر ہوا کہ شیخ الاسلام سارے اتنے بڑے بڑے بزرگوں میں ایسے ذلیل ہوئے کہ تاریخ میں نام آ گیا ان کا، اور قیامت تک یہ تاریخ محفوظ رہے گی. حضرت جلال الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ فوراً کھڑے ہوئے، فرمایا کہ میں دل سے معاف کرتا ہوں انہیں، ان کے اوپر کوئی سزا جاری نہ کی جائے، کوئی ان کو برخاست وغیرہ نہ کیا جائے، میں اللہ کے لیے دل سے معاف کرتا ہوں. پھر آپ وہاں سے روتے ہوئے نکلے، فرمایا کہ بھائی اس شہر میں رہ کر اب ہم کیا کریں، جس شہر میں ہمیں سکون سے رہنے بھی نہ دیا جائے. پھر آپ ایک اور علاقے میں چلے گئے تھے. بہرحال میرا عرض کرنے کا مقصد ہے کیسے کیسے اللہ والے گزرے ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سرخرو بھی کیسا کیا. اور یہ سب کچھ کیا ہے؟ قربان جاؤں اپنے آقا کے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سارا صدقہ ہے، آپ کی اتباع کی برکت ہے، جس کو آپ اور ہم آج سمجھ نہیں پا رہے ہیں. جو بھی آپ کی اتباع کرے گا چاہے وہ کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو سرخرو فرمائیں گے. ہمارے آپ کے سامنے تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں، موٹے موٹے ہونٹ ہیں، کالا سیاہ رنگ ہے، موٹی ناک ہے، لیکن اللہ تعالی کے محبوب بنے اس لیے کہ اللہ کے محبوب کے محبوب بن گئے، اور محبوبیت میں سبقت لے گئے. وہاں نہ کالا رنگ دیکھا جاتا ہے، نہ موٹے ہونٹ دیکھے جاتے ہیں، نہ موٹی ناک دیکھی جاتی ہے، وہاں تو تقوی اور پرہیزگاری دیکھی جاتی ہے، وہاں تو دل کا حال دیکھا جاتا ہے. سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد سنا چکا ہوں، فرمایا اے بلال تم کیا عمل کرتے ہو کہ میں نے جنت میں اپنے سے آگے آگے تمہارے پیروں کی آہٹ محسوس کی. حضرت سلمان فارسی، حضرت صہیب رومی، اس طرح سے یہ حضرات کون تھے. لیکن دیکھیے اللہ تعالی کی شان کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع میں جانے دے دی، اور پھر اللہ پاک نے کیسے سرخرو فرمایا. ہمارا آپ کا بھی یہی کام ہے، جس کو آپ اور ہم بھول گئے اس سبق کو ہم یاد کریں دوبارہ، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع میں اپنے آپ کو لگا لیں. یہود و نصارہ کی پیروی میں کچھ بھی نہیں رکھا ہے سوائے ذلت اور رسوائی کے. آج اسی کو ترجیح دے کر لوگ مر رہے ہیں، کوئی یہودی بن رہا ہے، کوئی عیسائی بن رہا ہے، کوئی ہندو بن رہا ہے، کوئی سکھ بن رہا ہے، کوئی نہ جانے کیا بن رہا ہے، کوئی کیا بن رہا ہے. یہ سب جو ہے دھوکے دھوکے ہیں، نقصان کے سارے معاملے ہیں. کام کا اگر کوئی بھی معاملہ ہے اور سرخرو کرنے کا تو وہ ایک ہی ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی ایمان کے ساتھ. ایمان نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. ایمان ہو، عقیدے صحیح ہوں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی، حضور کے بارے میں بھی، دین اسلام کے بارے میں بھی، اور اللہ نے جیسے عقیدے ہمیں آپ کو عطا کیے ہیں، اللہ کے حبیب نے عطا کیے، وہ سارے عقیدے ہمارے آپ کے اسی طرح ہوں. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. تو اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ بادشاہت عطا فرمائی، اور بادشاہ بن کر بھی انہوں نے عدل و انصاف سے زمین کو بھر دیا. قرطبے کے قاضی تھے، قاضی القضاۃ، ایک ہی بیٹے تھے، بڑا پڑھایا لکھایا، قابل اٹھایا، تو بہت زیادہ پیار تھا، ظاہر ہے اولاد سے پیار ہوتا ہی ہوتا ہے، اور زیادہ لاڈ چاہ ہوا کہ اکلوتے تھے. جب پڑھ لکھ گئے تو خلیفہ وقت نے انہیں ایک جگہ کا منع کرتے کرتے گورنر مقرر کر دیا. آپ نے بہت منع کیا کہ اسے کوئی عہدہ نہ دے, اسے رہنے دے, لیکن خلیفہ مانے نہیں, گورنر بنا دیا. گورنری میں وہاں ایک عیسائی لڑکی تھی, اسے دیکھ لیا, اس پر دل فریبتہ ہو گئے اور نکاح کی خواہش ظاہر کی. والد سے ملے, والد نے انکار کیا, انہوں نے اٹھا کر اسے قتل کر دیا. مشتعل ہو گئے تھے, کیسے نہیں دے گا بیٹی. چنانچہ مقدمہ جو دائر کیا عیسائیوں نے, تو والد کی عدالت میں مقدمہ دائر کیا. بے حساب تو مسلمان آئے مقدمے کی کاروائی دیکھنے سننے, اور بے حساب عیسائی آئے. آج دیکھنا ہے کہ آج یہ قاضی القضات ان کے بیٹے کا معاملہ ہے, کیا فیصلہ کرتے ہیں. عدالت بھری ہوئی تھی کھچا کھچ. جب ان کو لایا گیا, کٹہرے میں کھڑا کیا گیا, تو انہوں نے کہا ابا جی السلام علیکم, تو کہا کہ آج تم میرے بیٹے نہیں, آج تم ایک مجرم کی حیثیت سے کٹہرے میں کھڑے ہوئے ہو. ساری کاروائی سنی, گواہی شہادت ہوئی, اس کے بعد فیصلہ تحریر فرمایا. ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم اور قانون اللہ کا, ایک طرف بیٹا, اس کی محبت, اور بیٹا بھی اکلوتا. ایسا بڑا امتحان پیش آیا تھا کہ اس میں آزمائش ہوئی, اور آزمائش میں پورے کیوں اترے کہ اللہ اور اس کے رسول کے پوری طرح سے ماننے والے تھے. جہاں کہیں آدمی پورا ماننے والا نہیں, وہاں کام گڑبڑ ہو جاتا ہے. چنانچہ فیصلہ جو لکھا تو اس میں یہی لکھا کہ اللہ کا حکم ہے جان کے بدلے جان. جب فیصلہ سنایا, سناتے ہوئے خود بھی رو پڑے اور تمام مجمع زار و قطار رو پڑا, اور بالآخر شرعی حکم کے مطابق بیٹے کی گردن تن سے جدا کر دی گئی, اور بہت زیادہ رنجیدہ رہنے لگے. ظاہر ایک ہی بیٹا تھا, اکلوتا تھا, پیار لاڈ کا تھا. تقریباً 6 ماہ کے بعد خود بھی دنیا سے رنجیدہ رہ کر چلے گئے. لیکن فرمایا, ایک طرف اللہ کا قانون, ایک طرف بیٹے کی محبت, میرا ایسا بڑا امتحان پڑا کہ ہاتھ میں میرے قلم, میں ادھر لکھوں یا ادھر لکھوں. میں نے اپنے اللہ کو حاضر ناظر جان کر, اس کے سامنے اپنے کو موجود پا کر, میں نے وہ فیصلہ لکھا جس سے اللہ راضی ہوں. اور یہ تو جدائی تو یقیناً ایک دن ہونی تھی, اس لیے میں نے اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ دیا. تو باہر کیف عرض کرنے کا مقصد ہے, امام عادل بہت اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہوتی ہیں, رعایا پر رحمتیں برستی ہیں. جب بادشاہ حاکم راتوں کو رویا کرے گا, سجدہ کیا کرے گا, گڑگڑایا کرے گا, تو اس کا کیا پھر عالم ہوگا. حضرت عالمگیر رحمت اللہ علیہ اور آپ کے بھائی ایک بزرگ تھے درویش, ان کے پاس دعا کے لیے گئے کہ حضرت پہنچے, سلام کیا. پہلے بھائی گئے تھے, جب دارا گئے تو انہوں نے ملاقات کی, اور وہ بزرگ اپنی چوکی پر جانماز بچھائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے. ہاتھ ملا کر فرمایا, آؤ بھائی یہاں بیٹھو, اور ہٹ گئے. ہو اپنی جگہ بٹھانا چاہا, بہت اصرار کیا بزرگ نے, آؤ بیٹھو بھائی یہاں بیٹھو. یہاں بیٹھو گے نہیں, ایسے کیسے ہو سکتا ہے. نہیں بیٹھے, بہرحال اس جگہ سے ہٹ کر بیٹھ گئے. بیٹھ کر کہا کہ حضرت دعا کے لیے حاضر ہوا تھا کہ تاج و تخت کے لیے دعا فرما دیجیے. فرمایا, ہم دعا کیا کریں, تمہیں دے رہے تھے تم نے لیا ہی نہیں. ہم نے بتیرا کہا یہاں بیٹھ جاؤ, تم بیٹھے ہی نہیں, ہم کیا کریں. چلے گئے. کچھ وقت کے بعد حضرت عالمگیر رحمت اللہ علیہ آئے, اور آ کر ہاتھ ملایا جگہ خالی کی بزرگ نے اور فوراً کہا کہ آؤ یہاں بیٹھو، فوراً بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد پھر درخواست کی کہ حضرت دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تاج و تخت عطا فرمائے. تو فرمایا کہ بھائی تخت تو ہم نے دے دیا اور تاج ملے گا تمہیں ان سے جو تمہیں تہجد کا وضو کراتے ہیں. سنانے کا مقصد میرا جو ہے آپ حضرات کو کہ بادشاہ بھی تہجد گزار ہوا کرتے تھے اور شہزادے بھی تہجد گزار ہوا کرتے تھے. ایک عام آدمی تھے، بادشاہ کی نظر میں بھی اور شہزادے کی نظر میں بھی پتہ ہی نہیں تھا کون ہے. ایک بڑے میاں تھے، ان کا کام یہی تھا، ڈیوٹی تھی ان کی کہ رات کو پانی گرم رکھے اور تہجد کے وقت شہزادوں کو وضو کرایا کریں. کیا کرنا؟ جب وضو کرنے لگو اپنا عمامہ ان کو پکڑوا دینا. آج تو آدمی جتنا بڑا عہدے پر جائے اتنا ننگا سر رہے. جتنا یہودی بنے جتنا عیسائی بنے اتنا ہی زیادہ وہ سمجھتے ہیں کہ عزت اس میں، لیکن جس کے دل میں اللہ رسول کی عزت اور عظمت، تو میں نے حج کے موقع پر دیکھا اور آپ حضرات سے ذکر بھی کیا تھا کہ افغانستان کے مندوبین غسل کعبہ کے موقع پر جب وہاں تشریف لائے ہوئے تھے تو وہی ان کا لباس تھا جو کہ ایک مومن مسلمان کا لباس ہونا چاہیے. پورے عمامے سفید ماشاءاللہ، پوری داڑیاں، پاسپورٹ پہنے ہوئے، کرتا اور پاجامہ پہنے ہوئے اور پاجامے ٹخنوں سے اونچے. کسی نے ان کو نہیں کہا کہ جناب یہ ٹخنے سے اونچا پاجامہ کیسے. تو جس کے دل میں اللہ رسول کی عظمت ہوگی وہ ایسا ہی ہوگا. چنانچہ بزرگ نے فرمایا کہ جب وضو کر چکو تو ان وضو کرانے والے بڑے میاں سے کہنا کہ حضرت یہ اپنے ہاتھ سے میرے سر پر رکھ دیجئے تو تاج دیں گے وہ. چنانچہ جب رات کو تہجد کے لیے اٹھے اور وضو کا سلسلہ ہوا تو امامہ پکڑوا دیا، ذرا پکڑ لیجئے، پکڑ لیا. جب وضو مکمل ہو گیا تو ان سے پھر درخواست کی کہ حضرت یہ امامہ اپنے ہاتھ سے میرے سر پر رکھ دیجئے. تو بہت رنجیدہ ہو گئے، رکھ تو دیا لیکن فرمایا کہ انہوں نے بہت برا کیا، مجھے آج رسوا کر دیا. یعنی اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت مرتبے پر تھے وہ اور چھپے ہوئے تھے، وہاں خدمت پر لگائے گئے تھے من جانب اللہ اور کام کر رہے تھے. یہ تکوینی سلسلے ہوا کرتے ہیں جو عام طور سے لوگ نہیں سمجھتے. باہر کیف وہ پہنا کر اپنی ذمہ داری پوری کر کے جو گئے تو اس کے بعد پھر ملے ہی نہیں. اندازہ کیجئے کہ تہجد پڑھنے والے، انہی کا واقعہ ہے، والد صاحب کو جیل میں جب ڈال رکھا تھا تو ان کے بیٹے کو ابا جی نے حافظ کرا کے جب حافظ مکمل ہو گیا تو کہا عالمگیر میں نے تیرے سر کے اوپر نور کا تاج رکھ دیا ہے. بڑا احساس ہوا کہ ابا جی نے اتنا بڑا مجھ پر احسان کیا. بادشاہی خاندان ہے سارا. چنانچہ حفظ شروع کر دیا اور حفظ مکمل کر کے ابا جی کو خوشخبری دی، ابا جی میں نے بھی آپ کے سر پر نور کا تاج رکھ دیا ہے. آج جو جستجو رہتی ہے وہ کچھ اور ہی رہتی ہے، فلاں یونیورسٹی میں پڑھ کر فلاں ڈگری لے لی جائے، فلاں جگہ ایوارڈ لے لیا جائے، فلاں جگہ فلاں اعزاز لے لیا جائے. وہ اعزاز اور وہ ڈگریاں اور وہ ایوارڈ کس کام کے؟ بتیرے آئے جو نوبل انعام لے گئے یہود و نصارہ سے، قبر میں چلے گئے انعام یہی دھرے رہ گئے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ ایوارڈ جو ہے یہ سب سے بڑا اور پیارا اور بہت ہی معظم اور محترم ہے جو ملتا ہے کس کو؟ متقی اور پرہیزگاروں کو. تقوی پرہیزگاری، جو متقی اور پرہیزگار ہوگا اللہ کے نزدیک وہ اتنا ہی زیادہ جو ہے معزز اور محترم ہوگا. اور اعزاز کس کی طرف سے ملتا ہے؟ خالق و مالک کی طرف سے. تو یہ ہے اصل اعزاز جو اللہ والوں کو ملا کرتا ہے. باہر کے میرا عرض کرنے کا مقصد ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ جی یا دنیا یا دین دونوں میں سے ایک ہو سکتا ہے, دونوں جمع نہیں ہو سکتے, یہ دھوکہ ہی دھوکہ ہے. ارے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکومت کر کے دکھائی, خلفائے راشدین نے حکومت کر کے دکھائی, اور کیسے عدل و انصاف سے زمین کو بھرا, اور اس طرح سے بعد میں بھی بہت سے حضرات آئے. بہرحال جس کسی نے بھی عدل و انصاف سے کام کیا اس نے اپنی گدی کرسی اور اپنا ٹھکانہ جنت میں پکا کیا, اور جس نے مخالفت کی اللہ رسول کی اور دنیا کا ہی ہو کر رہ گیا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں پکا کیا. سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے, جو حاکم ظالم ہوگا, رعایا کا خیال نہ کرتا ہوگا, ایک بھی فرد حق کی وجہ سے اگر اپنے حاکم سے ناراض ہوگا تو جنت کی وہ خوشبو بھی نہ سونگے گا حاکم, جو خوشبو کروڑوں سال سے آتی ہوگی, یعنی سینکڑوں ہزاروں میل دور سے آتی ہوگی, وہ خوشبو بھی نہ سونگ سکے گا. جنت میں جانا تو کجا, بڑی زبردست ذمہ داری ہے اور خطرناک معاملہ ہے. آدمی اللہ کو بھول جاتا ہے, اسے دنیا ہی دنیا نظر آتی ہے, اور پھر بھی ایک دن ایسا آتا ہے کہ کرسی چھوٹ ہی جاتی ہے. تو عدل و انصاف کرنے والے کے متعلق بھی فرمایا, اور اس کے بعد فرمایا تیسرا, تواضع والا غنی. عدل و انصاف کے دل میں آپ سن چکے ہیں, پھر توجہ فرمائے کہ ہم اور آپ بھی اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کر اپنے متعلق جو ہے ماتحت ہیں ان کا خیال رکھیں, ان کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں, ان کے ساتھ اچھا برتاوا کریں. جو حضرات افسران ہیں وہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ میں اچھا برتاوا رکھیں اور معاملات اچھے رکھیں, زبان میٹھی رکھیں, زبان شیریں ملک گیری کا مزداق بنیں, اور اسی طرح سے اخلاق حمیدہ کا پیکر بنیں. زندگی گزر جاتی ہے, انسان اچھائی سے پیش آتا ہے تو اس کو اچھائی سے یاد کیا جاتا ہے, برائی سے پیش آتا ہے تو برائی سے یاد کیا جاتا ہے, بد اخلاقی سے دور رہنا اور بھاگنا چاہیے. حضور سرور کونین رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے, اسی کتاب میں کافی پہلے سن چکے ہیں جو حضرات سننے والے تھے اس وقت, فرمایا کہ میں دنیا سے ایسے حال میں جانا چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے برا نہ کہیں. یہ ہمارے آپ کے لیے ہے, ورنہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کا تو عالم یہ ہے کہ انک لعلی خلق عظیم. آپ کو تو اللہ پاک نے بہت اونچے اخلاق عطا فرمائے, اور آپ نے کیسی پیاری تعلیمات دی ہیں کہ جو سب سے زیادہ اونچے اخلاق والا ہوگا وہ میرے ساتھ جنت میں یوں ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں, اور پھر اس پر بھی فرمایا کہ اس سے بھی اور اونچے درجے والا بتاؤں. اللہ پاک ہمارے حضرت شیخ حضرت والا حضرت جناب ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی مغفرت فرمائے, حضرت نے یہ مضمون مسجد نبوی کے اندر ارشاد فرمایا. جو خاص انداز تھے حضرت کے پیار کے, شفقت کے, محبت کے, ادائیگی کے انداز, تو اس میں فرمایا کہ پھر آپ نے فرمایا تو صحابہ نے کہا ضرور یا رسول اللہ بتائیے. فرمایا کہ اس سے بھی اونچے درجے والا جو میرے ساتھ ہوگا وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اخلاق والا ہو. بیوی بچوں کے ساتھ بھی ہمیشہ اخلاق سے پیش آنا چاہیے, محبت شفقت سے پیش آنا چاہیے, اور اس کے بڑے اچھے اثرات ہوتے ہیں. اساتذہ کو چاہیے اپنے شاگردوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آئے, اور اس طرح سے پیش آئے کہ شاگرد ہمیشہ اچھائی اور محبت سے یاد کرے. ایک ماسٹر تھے ایسے جلالی بد اخلاق, اللہ کی پناہ, اور ایسے خطرناک انداز زندگی رکھنے والے کہ ان کو دیکھ کر طلبہ سہم جاتے تھے, ہنسنے بولنے کا تو کام ہی نہیں تھا. انہوں نے زندگی بھر پڑھایا, بعد میں ان کو افسری مل گئی, انسپکٹر ہو گئے. اب میرے خیال میں حیات ہے, کچھ وقت پہلے مجھے علم ہوا تھا کہ وہ پاگل ہو گئے, اور یہ مصدقہ خبر ہے. ایک ہمارے دوست ہیں مولوی عالم فاضل ہیں, اس گھرانے میں ان کی بچی آئی ہے, ان سے میں نے خیریت معلوم کی تو انہوں نے کہا کہ پوچھئے مت ان کا کیا حال ہے. پاگل ہو گئے ہیں، بد دعائیں اتنی لی اتنی لی اتنی لی، اتنا ستاتے تھے شاگردوں کو بغیر بات کے، اور مارنے پر جب آتے تھے تو اتنا مارتے تھے کہ شاگردوں کو لہو لہان کر دیتے تھے، جلالی طبیعت کے اتنے تھے کہ کسی کی ایک اچھی بات بھی نہیں سنتے تھے، اور بے انتہا کڑوے اخلاق کے، بد اخلاق یعنی سراپا بد اخلاق، اللہ جانے کس کی کیا بد دعا لگی، کیا ہاں لگی، کیا ہائے لگی، کیا ہوا کہ اب جو ہے حالت یہ ہے، بتا رہے تھے کہ ان کو بند کرتے ہیں کمرے میں، تالے میں رکھتے ہیں، آئے دن کوشش کرتے ہیں اوپر سے چھلانگ لگا دیں، کبھی اور مختلف کوششیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے، یاد رکھیے ظلم و زیادتی بڑی بری چیز ہے، عدل و انصاف، پیار محبت شفقت یہ بڑی پیاری چیز ہے، اور اپنے اساتذہ کا بھی، بڑوں کا بھی، افسروں کا بھی، ماتحتوں کو کہوں گا کہ وہ بھی خیال رکھیں، ماتحتی ملی ہے من جانب اللہ ہے، اس میں جو حق ہے اس حق کو ادا کرتے رہیں، کوتاہی نہ کریں، شاگرد ہیں، اللہ نے استاد بنایا ہے تو شاگرد رہ کر استاد کے ادب کو سمجھیں، استاد کا بڑا اونچا مرتبہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہوتی ہیں، ہمارے ایک نمازی تھے امریکہ چلے گئے، وہ ایک موقع ایسا ہوا تھا ہمارے ایک نمازی کا انتقال ہوا، تو ہمارے بزرگ استاد حضرت قاری عبدالحق صاحب، آج کل وہ بہت زیادہ بیمار ہیں اور ان کا شوگر کی تکلیف کی شدت کی وجہ سے ایک پیر بھی کاٹا گیا بیچاروں کا، اسپتال میں اب بھی شاید ہوں گے، کچھ دن پہلے تو تھے، تو وہ آئے ہوئے تھے، دوستانہ تھا مرحوم کا اور قاری صاحب کا، تو نماز کے بعد قاری صاحب جنازے کے لیے جب کھڑے ہوئے، جوتیاں اتار لیں، تو اور لوگوں نے تو نوٹ کیا نہیں کیا، لیکن انہوں نے نوٹ کیا اور بعد میں اس کا تذکرہ کیا، جو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے اپنے بزرگوں کی اور استادوں کی جوتیاں سیدھی کرنے اور اٹھانے کے بہت مواقع بخشے، اور میں تو کہہ دیتا ہوں بلا تکلف کہ ان کی جوتیوں کا صدقہ ہے، میرے استادوں کی اور بزرگوں کی جوتیوں کا صدقہ، میرے بزرگوں کی دعاؤں کا صدقہ ہے، میرے ماں باپ کی دعاؤں کا صدقہ ہے، تو غرض کے جب قاری صاحب جنازہ پڑھا چکے تو میں جوتیاں لے کر قاری صاحب کو پہنانے کے لیے بالکل قریب بیٹھا، اور قاری صاحب کو سہارا دے کر اور جوتیاں پہنائی میں نے، گرگاہ